کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا پیغمبروں کو، پھر ہم نے کیا کیا؟ انا ارسلنا علیہم حاصبا، پھر ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، ہاں مگر الا آل لوط، مگر لوط کے گھر والوں پر نہیں، یعنی لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو ہم نے روکا۔ یہ جو حاصب ہے نا، حسبا سے، ہا سواد با، حسب کہتے کنکری کو، اور حاصب وہ بارش جس میں آسمان سے کنکریاں برسے، دیکھنے میں لگ رہے نا حاصب کوئی پرسن ہے، فائل ہے، لیکن یہ وہ بادل ہے جس میں پتھروں، اشارہ ہے قوم لوط کے اوپر اس کی طرف کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر بھیجے، ہاں لوط علیہ السلام کے گھر والوں پہ نہیں، کیوں؟ کہ یہ واحد گھرانہ تھا جو ہومو سیکشولیٹی کے جرم سے بچا ہوا تھا۔ حیرت کی بات ہے نا، ایسے ایسے مشکل حالات سے انبیاء کرام دوچار کر دیے گئے کہ کوئی ایک گھر بھی نہیں ماننے والا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا جی ہماری فلاں فلاں مانتا اور فلاں نہیں مانتا، انبیاء کرام یہ پورے شوق سے کہہ سکتے تھے کہ ہماری کسی ایک نے بھی نہیں مانی، ناکام ہو گئے، اجر ضائع ہو گیا ان کا، کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی پروٹوکول نہیں ملا۔ ہم تو لوگوں کو گنتے ہیں نا، ایمان والے ایسا نہیں کرتے، ایک بھی نہیں مانا تو نہ صحیح۔ بے شک تمہاری کوششیں دیکھی جاتی ہیں، تم جو کوششیں کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، نتائج کو نہیں دیکھتا۔ اسلام سٹرگل اورینٹیڈ ہے، ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے، ورنہ تو پھر انبیاء کرام تو دنیا کے ناکام ترین انسان ثابت ہوتے۔ تو فرمایا کیا ہوا اس نبی کے ساتھ جس کو لوگوں نے جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، کیسے؟ نجیناہم بسحر، ہم نے بچا لیا ان کو سحری کے وقت۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی سنت، دیکھ لیجئے کہ عذاب ہمیشہ سحریوں کے وقت آتے ہیں، غفلت کے وقت۔ سورۃ الاعراف کے آغاز میں ہم پڑھ چکے کہ جب وہ سو رہے تھے قیلولے میں یا صبح کے وقت میں، غفلت کے وقت کیوں پکڑ آتی ہے؟ تاکہ توبہ کی توفیق نہ ملے، تاکہ یہ پہلے سے کچھ نہ کریں۔ اور ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ جو گناہگار قومیں ہوتی ہیں وہ راتیں نافرمانیوں میں بسر کر کے، سحریوں کے وقت تو بس سونے ہی لگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے صبح صبح ان کو پکڑ لیا، اور یہ کیا تھا؟ نعمت من عندنا، یہ خاص ہماری مہربانی تھی۔ کیا مہربانی تھی؟ کس پہ ہوئی؟ قوم لوط پہ یا لوط پہ؟ تو قوم لوط پہ کیا تھا؟ وہ عذاب تھا، ایک جگہ عذاب من عندنا اور دوسری کی طرف نعمت من عندنا، یہ فرق ہے لوگوں کے مقدر کا۔ الرحمن الرحیم جیسی پیاری ذات کسی کے اوپر اگر عذاب بھیجتی ہے تو اصل میں وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کس پہ؟ دوسرے گروہ پہ۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر خدا ہے تو پھر دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے؟ ظلم کیا ہے جی؟ کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور دنیا میں لوگ اس طریقے سے مر مر آ رہے ہیں، لیکن سیلاب آ رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک طرف آپ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں تو دوسری طرف اس کا خیر بھی تو دکھتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کر دیتا ہے، لوگوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو نعمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جب بھی کسی ظالم کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے یا ڈبوتا ہے یا اس کو گراتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے مظلوم اور پسے ہوئے لوگوں کے اوپر۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں اس کو جو شکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے پیارے لفظ ہیں نا، واقعی شکر، شکر یعنی جیسے کہتے ہیں نا شوگر کی طرح میٹھی آیتیں ہیں، اتنا میلوڈیس خوبصورتی ہے اس میں۔ اور اگر آپ اس کو سعد الغامدی کی آواز میں سنتے ہیں اور ابو بکر شاطری کی، ایسے لگتا ہے پانی کے اوپر لہریں اٹھ رہی ہیں ہلکی ہلکی آواز سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور بے شک ڈرایا تھا انہیں لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے۔ کیسی پکڑ؟ بدشتنا، ہماری پکڑ۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، بس ان کے ڈرانے کے بارے میں جھگڑے کرنے لگے۔ تمارو کا لفظ اور بطش کا لفظ ہے، بطش پیچھے ہم نے پڑھا، ان نہ بطش ربی کا لشدید آگے بھی ہم پڑھیں گے، پکڑ کے لیے کہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب تم پکڑتے ہو تو جابر بن کے پکڑتے ہو، اور تمارو کا لفظ ہے یہ جھگڑا کرنا اور شک کرنا، دونوں کے معنوں میں آتا ہے۔ وہی بات جو پیچھے بھی گزر چکی کہ مریا یعنی شک پیدا کر دیتے تھے لوگوں کے دل میں، اور اسی طرح جھگڑے کرتے تھے۔ اور ولقد راودوہو، اور انہوں نے پھسلانا چاہا اس کو۔ ہو کون ہے ادھر؟ لوط علیہ السلام، اور کنہوں نے؟ قوم لوط نے۔ راودو کیا لفظ ہے، کبھی پڑھا پہلے؟ سورت یوسف میں پڑھا، راوت ہلتی فی بیتہا، تو راودا یراودہ ہوتا ہے بہلانا پھسلانا، لوگوں کو باتوں میں لگانا، یعنی دل کے اندر کوئی اور بات رکھ کے لوگوں کو اس کے اوپر مجبور کر دینا وہ کام کرنے پہ. اور کس کو بہکایا؟ لوط کو. کس کے بارے میں؟ ان دئیفی ہی، اس کے مہمانوں کے بارے میں. کون سے دیف یا دیوف کی بات ہے؟ فرشتے. پھر ہم نے کیا کیا؟ فتمسنا آیونہم، پس ہم نے مٹا دیا ان کی آنکھوں کو. اور کیا کہا؟ چکھو فذوقوا عذابی ونذر، پس چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ. یہ کیسے ہوا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تھا. سوچیے ذرا، چلتے چلتے آنکھوں میں کوئی چیز لگ جائے تو پانی نکل آتا ہے. یہ اتنی ظالم قوم تھی، اتنا کچھ ان کو اللہ نے دیا لیکن بے حیائی میں پڑے، گندی چیزوں میں پڑے، نفس کے آگے بند نہ باندھ سکے. فرشتے نے جا کے ان کے آنکھوں پہ ایک پر مارا کہ جس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی، اور کہا بچکھو. ایسے لگتا ہے نا کہ جن قوموں پہ اللہ کے عذاب آتے ہیں پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کو کوئی رحم بھی نہیں آتا، کوئی ترس بھی نہیں آتا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ، پس صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب نازل ہوا. پھر بکرتن کا لفظ آ گیا، یعنی صبح ہی ہوئی تو عذاب آ گیا. بکرا کا لفظ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، بکرتم و عشیرہ ارلی مارننگ کو کہتے ہیں، باقرہ کماری لڑکی کو کہتے ہیں. تو بکر یا ابکارا پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نا پھوپ پھوٹنے کا وقت، بالکل ابھی سورج نیا نیا اگ رہا ہوتا ہے اس وقت پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے پکڑا عذاب مستقر، ٹھہرنے والا عذاب. صبح ان کے پاس عذاب آ گیا مستقر. مستقر سے مراد ہے اس وقت نازل ہونے والا، جو ان کو ہلاک کیے بغیر نہیں جائے گا، یہ مراد ہے مستقر میں. ایک ہوتے عذاب آئے چلے گئے، ختم ہو گئے باتیں ساری چلی گئیں، لیکن ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے وہ کیسے تھے؟ آ کے نہ ٹلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. اور ساتھ ہی کہا فذوقوا عذابی ونذر، لو اب چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تو ہم نے بے شک نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پھر ہے کوئی نصیحت کر لینے والا؟ کوئی ہے ایسے کام کرنے والا جو اس سے نصیحت لے؟ اور نہیں لیتے تو اگلی قوم کا تذکرہ. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے موسیٰ اور ہارون. کیا ہوا؟ کذبوا بآیاتنا کلیہا، انہوں نے جھٹلایا ہماری ساری ہی آیتوں کو. ہم نے کیا کیا؟ فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو جیسے کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے. مقتدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بھی ہے، المقتدر قدرت رکھنے والا، پکڑنے کی پوری صلاحیت جس کے پاس موجود ہے، جو انسان کو اس طرح پکڑتا ہے. اور فرعون کی اور آل فرعون کی گرفت کیسے ہوئی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا تھا، پانی میں ڈوب گئے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی پکڑ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس بات کو سن کر، اس واقعے کو بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اکفارکم خیر من اولائکم، کیا تمہاری قوم کے کفار بہتر ہیں ان سے؟ ام لکم براءتم فی الزبر، یا تمہارے لیے معافی لکھ دی گئی ہے آسمانی نوشتوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈائریکٹلی خطاب کیا، بظاہر سوال ہے لیکن استفہام برائے انکار ہے، یعنی کوشچننگ نہ کے لیے، نفی کے لیے. اللہ کے نبی کے ذریعے سے اہل عرب کو سنا دیا گیا کہ اے اہل عرب، تمہارے کفار کیا گزشتہ کافروں سے بہتر نہیں ہے؟ یعنی ان سے بہتر ہیں کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور پچھلوں کو مر دیا جائے؟ تم بھی وہی کام کرو جو پچھلوں نے کیا تھا، تو کیا ان کو پکڑا گیا تو تم کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی خوش فہمی کی بات ہے نا. یہاں آپ لفظ دیکھیے کہ برا اتم، برا کیا ہے؟ سورت توبہ میں پڑھ چکے، بیزاری، معافی. کیا ہم تم سے بے نیاز ہو جائیں؟ پھر زبر، زبر زبور کی جمع، پچھلی کتابوں میں جن چیزوں کو پکڑا گیا تھا جن لوگوں کو، کیا اب ہم تمہیں اس سے چھوڑ دیں؟ مراد کیا ہے کہ تمہیں بھی پکڑا ہی جائے گا. ام یقولون نحن جمیع منتصر، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب آ کر ہی رہے گی. فخر کا جملہ ہے کہ ہم بہت بڑی جماعت ہیں اور ہم پہ کون غالب آئے گا؟ ہم ہی غالب ہیں. کا نہیں، سَيُخْزَمُ الْجَمْعُ، عن قریب پسپا ہوگی یہ جماعت، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ کیسا دھمکیوں کا انداز ہے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں سمجھ نہ سکا کہ وہ کون سا لشکر ہے جو پسپا ہو کر بھاگے گا، لیکن جب روزے بدر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زرہ زیب تن فرمائے ہوئے دیکھا اور اپنے رب سے یہ التجا کرتے ہوئے سنا، اللہم ان قریش جاءت کا تحادک، اے اللہ یہ قریش ہیں تجھ سے اور تیرے رسول سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑے فخر اور غرور سے آئے ہیں، الہی کل ان کو ہلاک کر دے۔ یعنی اللہ کے نبی یہ دعائیں کر رہے تھے، یہ زاریاں کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، سیغزم الجم ویولون الدبر، کہ ان قریب یہ گروہ پیٹ پھیر دے گا اور بسپا ہوگا۔ اس وقت مجھے اس آیت کی وجہ سمجھ آئی، یعنی اللہ نے پہلے سے یہ خوشخبریاں دے دی تھی، اور آپ دیکھیے کہ موقع پہ پھر وہی آیت جب اللہ کے نبی کی زبان پہ آتی تھی تو لوگ سوچ لیتے تھے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ آج ہی آیتیں اتری ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ جب قرآن سے گہرا شغف رکھتے ہیں نا تو آپ اس آیت کو اس طرح کوٹ کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کے آج کے حالات کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کا قرآن سے تعلق ہوتا ہے، وہ اپنی زومانی باتیں بھی قرآن کی زبان میں کرتے ہیں، ان کے جوک بھی قرآن کی زبان میں ہوتی ہیں، ان کی پلاننگز بھی قرآن کی زبان میں ہوتی ہیں۔ واقعی پھر انسان کے لیے قرآن کا پڑھنا پڑھانا ایک عملی زندگی کا تجربہ بن جاتا ہے۔ تو یہ آیت اللہ کے نبی کی زبان پہ آئی تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو مکہ والوں کی تباہی کی خبر دی تھی وہ بدر کے میدان میں پوری ہوئی۔ اور کیا بس ختم ہو گیا معاملہ؟ نہیں، بل الساعۃ موعدہم، بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے۔ یعنی دنیا کی پکڑ کو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس پکڑے اور بچ گئے، یہ تو اصل پکڑ سے پہلے کی ایک چھوٹی پکڑ ہے، اصل پکڑ تو قیامت میں ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے قیامت کیا ہے؟ والساعۃ ادھا وامر، اور قیامت بڑی خوفناک اور بڑی تلخ ہے۔ ادھا اور امر، ایسے ہے کہ اس لفظ کو پڑھتے ہی نا زبان میں کڑواہٹ کا تصور آتا ہے، کڑوی چیز ہے قیامت۔ کیسی ہے؟ یہ کوئی میٹھی چیز نہیں ہے، کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے۔ ادھا کا لفظ ہے نا دال، ہا اور حمزہ سے ہے، دہا سخت رسوا کرنے والی، اور امر مرارت سے ہے، مرو کڑوے کو کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے۔ تو قیامت کیا ہے؟ آپ اگر ان دو لفظوں کو اردو میں کہیں تو کیا کہیں گے؟ کہ قیامت سخت رسوا کرنے والی، اور قیامت سخت کڑوی ہے۔ کیا ہوگا اس دن؟ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم گمراہی اور پاگل پن کا شکار ہیں۔ یہ جو سور کا لفظ آ گیا نا، یہ دوسروں کو بیوقوف کہتے ہیں، یہ خود پاگل بنے ہوئے ہیں، اس دنیا کی محبت میں پاگل ہیں۔ یہ اس دنیا میں آ کر اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ پاگل پن کا شکار ہے۔ سار کہتے تھے بیوقوف کو، پاگل کو، کریزی، دیوانہ۔ اللہ کہتے ہیں کیسے ہوں گے یہ پاگل؟ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اس روز انہیں گھسیٹا جائے گا آگ میں منہ کے بل، پھر انہیں کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو اب آگ میں جلنے کا مزہ۔ یسحبون، سحبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سر کے بالوں کو پکڑ کے کسی کو کھینچنا۔ کبھی کسی غصے میں آئے ہوئے شخص کو دیکھے کسی کو بالوں سے پکڑ کے یوں کھینچے کہ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری طرف لے جائے، کہ قیامت تو لوگوں کو اس طرح بالوں سے پکڑ پکڑ کر نیچے کھینچے گی، اس طرح سے وہاں جا کے ان کی درگت بنے گی۔ اب دیکھیے کہ ویسے کسی کو کچھ سر محفل جا کے زور سے تھپڑ مارے، درد تو ہوگی نا، لیکن درد پہ غالب کیا ہوگا؟ شرمندگی۔ قیامت کے دن تھپڑ پڑ رہے ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں، لاتیں پڑ رہی ہیں، ماریں پڑ رہی ہیں، اور درد اپنی جگہ، کڑوی چیزیں منہ میں۔ کیا مزہ آیا، کیا لیا تم نے انسان؟ کبھی تم سوچو تو صحیح، چار دن کی دنیا کو بناتے بناتے تم نے جہنم کی اتنی چیزوں کا اپنے نصیب میں کروا لیا، اور یہ کون سی ذات کہہ رہی ہے کہ جو الرحمن الرحیم ہے؟ اس ذات کی طرف سے جب اتنی کڑوی باتیں ہیں تو آپ بتائیے کہ پھر سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ دیوانے بنے ہوئے دلال و سور میں تھے، انہوں نے اللہ کی طرف جانے والے سارے راستے کھو دیے تھے، ضائع کر دیے تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر پڑے ہیں۔ آج اب دیکھیے کہ لوگ دین پہ آنے والے کو فنیٹک کہنے لگتے ہیں، یہ الزام بھی ہر دور میں ہی لگا، پتہ نہیں کیوں۔ کیا حکمت ہے اس میں، جو دین کی طرف آیا لوگوں نے اس کو دیوانہ ضرور کہا، مجنو ضرور کہا۔ سب سے پہلے تب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگا، حکیم کو لے کے آگئے تھے کہ اس کا علاج کرواتے ہیں، ایک موقع پہ کاہن کو لے کے آگئے جو ذرا دیکھتا تھا کہ کسی جن کا سایہ تو نہیں، کوئی اثر تو نہیں، اور اس نے آ کے اللہ کے نبی کا علاج شروع کیا۔ بھلا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب سارے ہی لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے غلط ہو نا، تو وہ سب کہتے ہیں ہم ٹھیک کریں۔ اللہ نہ کرے کبھی آپ کو جانے کا اتفاق ہو، آپ کبھی کسی پاگل خانے کو جا کے دیکھے۔ میں نے وہاں کی ایک رپورٹ پڑھی تھی، پاگل خانے میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں عموماً کہ ہم ٹھیک ہیں، یعنی ان کو وہ دنیا، وہ سب کچھ، وہاں رہنا، وہ ٹھیک لگتا ہے، اور جو باہر سے آتا ہے نا، ان کو اس پہ رحم آتا ہے۔ کسی نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا تھا کہ ایسے ہی وہ وہاں لوگوں کو ملنے کے لیے گئے اور دیکھا تو وہ جو پاگل عورتیں تھیں ساری مل کے آئیں، تو وہ اس کے ساتھ اظہار افسوس کر رہی تھیں کہ ہم تو اتنی اچھی جگہ پہ اور تم پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہو۔ ایک بالکل الگ دنیا ہوتی ہے ہماری اور قرآن والوں کی۔ ہم جس دنیا سے اٹھ کے ادھر آ کے بیٹھتے ہیں، وہ دنیا اور یہ دنیا میچ نہیں کرتی، اس لیے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن والوں کو تحمل چاہیے، برداشت چاہیے۔ اگر ایک کو غصہ آئے اور دوسرے کو بھی آ جائے گا تو آپ دیکھیے کہ نتیجہ کیا ہے، کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی خیر نکلے گی؟ نہیں نکلے گی۔ اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ انسان کو حکمت چاہیے، اس کی اپلیکیشن چاہیے کہ اللہ نہیں، میں حکمت کے ساتھ کام کروں گی، میں نے لوگوں کو بھی بلانا ہے۔ اچھے اچھے طریقے ڈھونڈیے کہ جس سے آپ کے گھر والے بھی اس کتاب سے جڑیں۔ کوئی تھریٹ نہیں، ان کا فائدہ ہے، کوئی کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ اور بیوی تو کبھی شوہر کی استاد نہیں بن سکتی، نہ آپ ان کو مجبور کر سکتے ہیں پہلے آپ قرآن پڑھیں پھر میں روٹی دوں گی۔ کہتے نہیں دیتی تو نہ دو، ہم خود ہی لے آئیں گے، اور لے آئیں گے روٹی پکانے والی، تم رکھو اپنی، تمہارے لیے بھی پکا دیا کرے گی۔ لوگوں کو بیمار سمجھیں، میں کہتی ہوں کہ لوگ قرآن والوں کو بیمار سمجھتے ہیں نا، اصل میں قرآن والوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں، بیمار دوسرے ہوتے ہیں۔ لیکن اب وہی بات ہے کہ پاگل خانے میں کسی کو جا کے کہیں کہ تم پاگل ہو تو وہ کہے گا تم پاگل ہو۔ کوئی پاگل خود کو پاگل نہیں کہتا، اور آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑے بیمار بھی خود کو بھی بیمار نہیں سمجھتے، وہ کہتے تم ہوگی بیمار، میں تو ٹھیک ہوں، اچھا بھلا ہوں۔ کوئی بندہ نہیں سمجھتا۔ اللہ نے تو منافقوں کی نفاق کی بات بھی کر دی، بل ہم لا یشعرون، بے شعور ہوتے ہیں۔ تو بڑے نرم ہاتھوں سے آپ نے اس قرآن کو لے کے جانا ہے اپنے گھروں میں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے نا، کسی کا ہاتھ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ انجیکشن بڑے سے بڑا کتنے ملی لیٹر کی دوائی اس کے جسم میں ڈال دیتے ہیں، مریض کو درد ہی نہیں ہوتی۔ بعض نرسز ہیں وہ بڑے آرام سے لگاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور بعض صرف سوئی لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ درد ہوتی ہے۔ تو نرم ہاتھوں سے آپ نے یہ قرآن کے احکامات، قرآن کی باتیں پیش کرنی ہے، تھاڑ سانی جا کے نہیں کرنا۔ وہ آپ کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، بن جائیں، وہ آپ کو دیوانہ سمجھ رہے ہیں، ہو جائیے، وہ آپ کو پاگل سمجھ رہے ہیں، بن جائیے، بھولے بن جائیں۔ لیکن ایک دفعہ اپنے رویے، گھر میں بات، پیار، محبت اس طرح رکھے کہ وہ سوچ میں پڑ جائیں کہ کیا بات ہے کہ ان کے مزاج میں اتنا ٹھنڈا پن آ گیا، اب ان کو غصہ ہی نہیں آتا، اب یہ لڑتی نہیں ہے، اب یہ غصہ نہیں کرتی، اب یہ اتنا برداشت والی ہو گئی ہیں۔ ہم اپنے اوپر لیں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کو بھی سمجھ آئے گا، ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو کام دنیا میں نہیں ہوگا اس کو جہنم میں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح لوگوں سے کروائیں گے۔ ایسے نہیں لگ رہا کہ ذلت کی انتہا ہے، کھینچ کھینچ کے ان کو لایا جائے گا، پکڑو اور ان کو لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّكُ لَشَيْنَ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے ساتھ۔ تقدیر کی بات آ گئی اس میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ کل کیا ہوگا۔ ایک فرقہ تھا فرقہ قدریہ، صحابہ کرام کے دور میں اس کا ظہور ہوا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا انکار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پہلے ہی پتہ تھا۔ وہ کہتے نہیں قدریہ، ہم قدرت۔ ایک فرقہ تھا جبریہ، وہ کہتے تھے انسان مجبور ہے، کل ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ نے تقدیر کے پٹے باندھ کے ہمیں باندھ دیے۔ ایک ایسا فرقہ اٹھا کا نہیں دیا، ہم تو قدریہ ہیں، قدرت ہماری۔ ایک نے کہا تقدیر سب کچھ ہے، قدریہ نے کہا تدبیر سب کچھ ہے۔ اسی آیت کو فوکس کرتے ہوئے علماء کرام ایسی تمام سوچ رکھنے والوں سے جہاد کرتے تھے، اور یہ فرقہ پھر ختم کر دیا گیا، یعنی جو باطل فرقے گزرے ان کے اندر سے بھی یہ فرقہ تھا. آج آپ کو ایسے کم ملیں گے، الا یہ کہ کچھ آج بھی شوقین ہیں فیشن میں اللہ کو جھٹلانے کے یا اللہ کی بات کو جھٹلانے کے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کی تقدیر بنائی. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف انسانوں کی تقدیریں نہیں ہوتی، بلکہ کل شئین خلقناہ بقدر، جگہوں کی بھی تقدیریں ہوتی ہیں، زمین کے ٹکڑوں کی بھی تقدیریں ہوتی ہیں، آپ کے صوفوں اور میزوں اور کرسیوں کی بھی تقدیریں. ہو سکتا ہے کسی صوفے پہ آپ بیٹھ کے 3 گھنٹے کوئی نافرمانی کی چیز دیکھتے تھے، اور اب ہو سکتا ہے 3-4 گھنٹے آپ وہاں بیٹھ کے سبقیات کرتے ہوں. تقدیر بدل گئی. جیسے انسانوں کے دل بدلتے ہیں نا، حالات بدلتے ہیں، اس طرح ان چیزوں کے حالات بدلتے ہیں. تو ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ ہوا ہے. آخر ہونا کیا اس دنیا کا انجام؟ وما امرونا، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر الا واحدتن قلم ہل بسر، مگر ایک بار جو آنکھ جھپکنے میں واقع ہو جاتا ہے. یعنی ہم بنی ہوئی تقدیروں کو بگاڑیں، ہم خوشیوں کو غموں میں بدل دیں، غموں کو خوشیوں میں بدل دیں، یہ ہمارے لیے صرف ایک امر کی بات ہے. کن، اور یہ امر کون سا ہے؟ کن فیکون. کیونکہ فإنما أمره إذا أراد شيئا، سورۃ یاسین کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کن فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے. یہ جو لفظ ہے نا قلم ہل، کاف کو الگ کر دے پیچھے کیا بچا؟ لام میم ہا، لمح. اسی سے لفظ لمحہ ہے، لمحے. ہم کس کو کہتے ہیں؟ وقت، منٹ، سیکنڈ، اس کو کہتے ہیں نا. عربی زبان میں جو ٹائم کی ڈیوریشن ہے نا، یہ لمحوں سے. لمحہ کیا؟ یہ دیکھے، پلک چھپکنے کا وقت. ہم نے یہاں بیٹھے ہوئے 1 منٹ میں کتنی دفعہ پلکیں چھپکی ہمیں نہیں پتا. تو لمحہ اس کو کہتے ہیں، پلک چھپکنے کو، کہ ہم تیزی سے وقت کو گزار دیتے ہیں. اسی سے پھر تیزی سے دیکھنے کے لیے لفظ لمحہ آتا ہے. النظرت بالعجلتی، عجلت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ دیکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی تمہیں ایسے لگے گی کہ ایک لمحہ تھا اور گزر گیا، اور ہمارا حکم ماننے کے لیے لوگوں کو کوئی گھنٹوں نہیں لگتے اس کے اوپر. آپ کسی کو کوئی کام کہہ بھی دیتے ہیں نا، ہوتے ہوتے کئی دن لگ جاتے ہیں. اب یہ مسئلہ، اب وہ مسئلہ، اب اس کو نہیں پتہ چلا تھا، ابھی اس سے رابطہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی کوئی مجبوریاں نہیں، ہم تو 1 منٹ میں اس کام کو کروا دیتے ہیں. اور وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا جو کفر میں تمہارے ہم مشرق تھے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. اب سورت کا اختتام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو آج تم بڑے بنتے ہو، تم اللہ کے عذابوں سے کیسے بچ سکتے ہو؟ ہم نے تو ان لوگوں کو بھی مار دیا جو اشیاءکم تھے. اشیاءکم کیا ہے؟ اس لفظ کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں، گزری ہوئی امتوں میں سے جو عقیدے اور عمل میں تمہاری مثل تھے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا لفظ شیعہ سے، انہ من شیعت ابراہیم، وہاں آپ کو لکھایا تھا لفظ شیعہ کا بھی، اصل میں گروہ کو کہتے ہیں نا، چاہنے والے، شیعان علی. آج جو فرقہ ہے شیعہ، اصل میں ان کا پورا نام ہے شیعان علی، علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے، یا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ. تو یہاں اشیاءکم سے مراد کیا ہے؟ کہ مکہ کے کفار کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے دور کے جو کافر، جو تمہارے ہم پیالہ ہم نوالا تھے، مراد یہ کہ سیم ایکٹیویٹیز تھیں، جن کی سیم چیزیں موجود تھیں تمہارے طرح سے، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. تو کیا تم ان کی ہلاکت سے نصیحت لیتے ہو؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے نام اعمال میں درج ہے، وہ کر کے کرا کے چل چکے، اب تم جانو اور تم اپنی فکر کرو. ان کے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا. مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ میں ان کی چیزیں موجود ہیں، ان کی چیزیں، ان کے ریکارڈ گروپ، سارا کچھ وہاں ریکارڈ ہو چکا ہے. اب جو بھی جہاں گیا وہ اس کے ساتھ وہی ہوگا. کلو صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی اور ہر بڑی بات وہاں لکھی ہوئی ہے. اللہ حکم. یہ وہی بات ہے جو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نام اعمال نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی چھوڑی. اللہ کی ذات کس طریقے سے انسانوں کو مائل کرتی ہے کہ دیکھو، تم سوچ کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کچھ دیا اور تم جو کر رہے ہو. اب دیکھیے کہ یہاں بیٹھ کے ہم نے کتنی دفعہ پلکیں چھپکی, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہم نے کتنے سانس لیے, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہم کتنے روٹی کے لقمے کھاتے ہیں, ہم کتنے چاولوں کے دانے کھاتے ہیں, ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. کلو نکرہ ہے, صغیر نکرہ ہے اور کبیر نکرہ ہے اور مستطر لکھا ہوا ہے. ایک ایک چیز کا لکھی ہوگی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے. کتنے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی تقدیر کے دفتر دیکھیں یا اپنے نام اعمال جو ہمارے مرتب ہیں وہ دیکھیں. شکل نہیں دیکھنے کو دل چاہتا. پرانی کاپیاں جس میں گندے لفظ لکھے ہوں, کبھی بچپن کی یا چھوٹی عمر کی جب لکھائی خراب تھی, آپ کے سامنے کوئی لا کے رکھے کہ جی ایم بی اے صاحب یہ آپ کی بچپن کی ڈائری ہے, تو کہیں گے پیچھے کرو, اس وقت لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس وقت تو میں بہت بڑا بنا ہوا ہوں. اللہ کی ذات دکھائے گی وہاں جا کے کہ تم وہاں کیا لکھ لکھا کے آئے ہو. ان المتقین فی جنات و نہر, بے شک پرہیزگار باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے. فن پلکس, دو بڑی نعمتیں ان ساری صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں. سورت محمد میں بھی چار نہروں کا تذکرہ تھا, میٹھے پانی کی, شراب طہور کی, جناتیں یہاں بھی جمع ہی ہیں. اور دوسری نعمت کیا ہے؟ و نہر, یعنی باغات بھی ہیں اور نہریں ہیں. اللہ اکبر, کیسے اللہ کی ذات انسان کے لیے آسانیاں فرماتی ہیں, اور کس طریقے سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کی کوشش کرے تو اس دنیا میں کر سکتا ہے. ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ کیا جنتیوں کو صرف باغات اور نہریں ملیں گی؟ نہیں. فی مقعد صدق عند ملیق مقتدر, بڑی پسندیدہ جگہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر, بہت بڑی محفل ملے گی ان کو, بہت عزت کی آنر کی جگہ میں بیٹھے ہوں گے. ملیق مقتدر اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اور اس بیٹھک میں بیٹھے ہوں گے جہاں بڑے لوگ بیٹھتے ہیں. کبھی بھی کوئی کسی بڑے بندے کے ساتھ بیٹھنا چاہے تو اس کو اٹھا دیتے ہیں, کہتے ہیں اٹھو اب آپ باہر جائیں, آپ کے مطلب کی بات نہیں. میٹنگ ہوتی ہے, کوئی بڑی بات ہوتی ہے تو عام لوگوں کو اٹھا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا, اور پیچھے آپ دیکھیں کہ جہنم کا تذکرہ ہوا, کیا کچھ ہوگا. سر کے بالوں سے کھینچے جائیں گے, جکڑے جائیں گے, بیچ میں تقدیر کی بات کر کے آخر میں جنتیوں کی بات کر دی کہ وہ مقعد صدق, بڑی سچائی والی راستی والی محفل ہوگی. مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو, عزت کی بیٹھک. مقعد صدق, مجلس حق, جس میں نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی, نہ نافرمانی کی ہوگی, نہ لوگ وہاں غیبتیں کر رہے ہوں گے. یہ کون سی محفل ہے؟ یہ وہ محفل ہوگی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے, کیونکہ ان دا ملیق, ان ملیق ملک سے اس کا روٹ ہے, اور مقتدر اللہ کا نام ہے. ملیق مقتدر کا مطلب یہ ہے کہ قدرت والا بادشاہ, یعنی وہ مقتدر جس کی ملکیت ہے. مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں نا, یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو بہت ساری نعمتیں دے گا نا, اس میں ایک نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل قریب بیٹھے ہوں گے, بالکل قریب بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر, ذرا سوچیے تو صحیح, اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو اپنے پاس بٹھائے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز دو فرشتے مومنین کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ کے دوستو تشریف لے چلیے. وہ پوچھیں گے کدھر؟ فرشتے کہیں گے جنت کی طرف. اہل ایمان جواب دیں گے اے ملائکہ تم ہمیں ادھر تو نہیں لے جا رہے جو ہماری آرزو اور تمنا تھی. فرشتے پوچھیں گے تمہاری آرزو کیا تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو چاہتے تھے مقعد صدق عند ملیق مقتدر, ہم تو بڑی قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے تھے. سوچیے ذرا, آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایک صحابی تھے سید بن مصعب رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد میں گیا, کچھ وقت گزرا تو مجھے خیال آیا کہ صبح ہو گئی ہے, کیونکہ اس وقت گھڑیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی, باہر سے بیچارے دیکھتے تھے وقت. سورج کو اور چاند کو، کہتے میں سمجھا کہ صبح ہو گئی ہے، لیکن پتہ چلا کہ ابھی رات ہے۔ وہاں میرے سوا کوئی نہ تھا۔ پھر میں سو گیا۔ میں نے اپنے پیچھے کوئی حرکت سنی، میں گھبرا گیا۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یعنی اے شخص جس کا دل خوف سے بھر گیا ہے، مت گھبرا، بلکہ پہلے یہ کہہ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون، اے اللہ تو بادشاہ ہے، بڑی قدرت والا ہے، جو کام تو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ کہنے کے بعد جو تیرے جی میں آئے وہ مانگ۔ سعید بن مصعب کہتے ہیں جو بھی میں اپنے رب سے مانگتا ہوں وہ مجھے عطا فرما دیتا۔ اب یہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاملہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو دے گا۔ آپ عزت مانگے اللہ عزت دے گا، آپ ذلت مانگے اللہ ذلیل کرے گا، آپ غنا مانگیں گے اللہ غنا دے گا، آپ بخل مانگیں گے آپ کو بخل ملے گا۔ یہاں ہماری صورت پوری ہو گئی ہے، تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
كذبت قوم لوط بالنذر، كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر